আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ آج ہماری اس نشست کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کو اسلامی عقائد میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اور یہ عقیدہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ماننا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی عقیدہ ختم نبوت۔ ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے، یقین کامل ہے، عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین۔ یہ عقیدہ قرآن کریم سے، احادیث صحیحہ سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آثار سے، تابعین تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، ان سب سے یہ ثابت ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اس عقیدے پر پوری طرح قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ پاکستان بننے سے قبل ہندوستان کے ضلع گورداس پور کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ جس کا نام ہے قادیان، وہاں 1839 میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور قرآن کریم کی غلط انداز میں تفسیر کی، احادیث مبارکہ کی غلط تشریح کی، اور اپنے آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی ظاہر کیا کہ میں نبی ہوں۔ سلسلہ چلتا رہا، جس دن سے اس نے دعویٰ کیا علماء حق نے، علماء اہل سنت نے اس کا تعقب کیا اور اس کے ان تمام باطل نظریات کو عوام کے سامنے کھل کر پیش کر دیا۔ جو جو غلط بیانی، کس بیانی اس نے کی تھی، وہ ساری چیزیں کھول کر بیان کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مر گیا، اس کا خاتمہ ہو گیا، لیکن فتنہ جو بیج وہ بو گیا تھا وہ چلتا رہا۔ سادہ لو انسان، مسلمان جو دین کا کم علم رکھتے تھے، اس کے عقائد کے سے متفق ہو گئے اور اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو پھر بھی حضور خاتم النبیین۔ اور قسم کی غلط باتیں بیان کی جو ہم انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سفر جو چل رہا تھا، علماء اہل سنت اس کا تعقب کر رہے تھے، اس کے بعد پھر اس کے پیروکار، نتیجہ یہ ہوا اس تمام جد و جہد کا، 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دی۔ وہ سفر جو وہاں سے شروع ہوا یہاں آ کر ختم ہوا اور الحمدللہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، لیکن اس کا ایک پس منظر ہے، یہ فیصلہ جو ہوا اتنے آسانی سے نہیں ہوا، اس کا ایک پس منظر ہے، وہی آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کیونکہ آج کل پھر یہ سرگرم ہو گئی قادیانی، اپنی ان کوششوں کو انہوں نے تیز کر دیا ہے، سادہ لو مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، ان کو نوکری دلوانے کے لیے، ان کی شادی کروانے کے لیے، ان کو بہترین روزگار فراہم کرنے کے لیے یہ سارے لالچ دیتے ہیں کہ بس تم قادیانی مذہب قبول کر لو، یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے تو یہ غیر مسلم اس کی مدد کرتے ہیں تاکہ اسلام میں انتشار ہو، افتراق پیدا ہو، اور یہ فتنہ پیدا کردہ ہی انگریزوں کا ہے، مسلمانوں کو انتشار اور افتراق کا شکار کرنے کے لیے۔ بہر صورت قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، ارشاد ربانی ہوا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ سورہ احزاب کی آیت، ترجمہ بہت آسان ہے، آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، مکمل کرنے والے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قصر نبوت مکمل ہو گیا، جو سلسلہ چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والے، کیا مطلب؟ جو سلسلہ چل رہا تھا وہ سرکار کی ذات پر مکمل ہو گئے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن نے واضح طور پر اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو کامل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا، دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ تمام چیزیں، اب دیکھیے، یہ تو ہے قرآن کی آیت۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کسبی، جس کو آدمی کسب کر کے، محنت کر کے حاصل کر سکتا، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہبی، جس کا مطلب ہے عطائی، جو اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوتی، اس کو آدمی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب مثال کے طور پر، ایک آدمی چاہے کہ میں انجینئر بن جاؤں، بن سکتا، ایک آدمی چاہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، بن سکتا ہے، جج بن جاؤں، بن سکتا ہے، کوشش کر کے، محنت کر کے بن جائے، لیکن اگر چاہے کہ نبی بن جاؤں تب بن سکتا ہے؟ نہیں، نبوت کسبی چیز نہیں کہ آدمی کوشش کر کے حاصل کر لے، یہ اللہ کی عطا، وہ جسے چاہے اس عظیم منصب کے لیے چن لے اور وہ اس منصب پر اس کو بٹھا دے۔ ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، کوشش کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا، محنت کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ کسے رسالت عطا کرے، اللہ جانتا ہے، عطا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے، کوئی نبی کسی کو نبی نہیں بنا سکتا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ اور اس مرزا غلام احمد قادیانی نے خاتم کا ترجمہ یہی کیا، خاتم کا ایک معنی ہے مہر، اللہ نے فرمایا نا وخاتم النبیین، نبوت پر مہر، نبیوں کو ختم کرنے والے، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے، خاتم کے معنی مہر۔ تو اس نے کیا ترجمہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے، اس نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مہر ہیں، جس پر حضور مہر لگا دے وہ نبی بن سکتا ہے، تو معاذ اللہ میرے اوپر بھی حضور نے مہر لگا دی, میں بھی نبی. خاتم کے معنی مہر اس طرح کیا. حالانکہ یاد رکھیے, نبی بنانا کسی نبی کا منصب نہیں, اللہ تعالی کا منصب. نبی کسی دوسرے کو نبی نہیں بنا سکتا, نبی صحابی بنا سکتا. جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا, صحابی بن گیا. نبی نے صحابہ بنا دیے, صحابہ نے تابعین بنا دیے, انہوں نے تبع تابعین بنا دیے, انہوں نے بزرگان دین بنا دیے, انہوں نے اولیاء کاملین بنا دیے, سلسلہ چل رہا. لیکن نبوت عطا کرنا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, اسی کا منصب. تو خاتم کے معنی مہر, ہم مانتے بلا شبہ خاتم کے معنی مہر. قرآن میں اللہ نے فرمایا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ہم نے ان کی آنکھوں پر, ان کے کانوں پر, ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ان کی آنکھوں پر پردے ہیں, عذاب عظیم ان کا مقدر کرتا. مہر کے معنی کسی چیز کو بند کر کے اس پر لگا دینا. مثال کے طور پہ ایک لفافہ آپ لیتے ہیں, اس میں آپ نے لیٹر ڈالا, اس کو بند کیا, مہر لگا دی. مہر لگانے کا مقصد کیا ہے کہ جو اندر کی چیز ہے باہر نہیں نکل سکتی, اور جو باہر کی چیز ہے اندر نہیں جا سکتی. ڈاکخانے میں جا کر دیا, اس نے مہر لگا دی, ڈاکخانے کی طرف سے مہر لگ گئی. کیا مطلب؟ جس کی طرف آپ نے وہ خط بھیجا ہے, جب وہاں پہنچے گا, جب تک مہر کو توڑے گا نہیں, کھلے گا نہیں. مہر کا معنی یہی ہے, اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی, باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی. اللہ فرماتا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. جو کفر اندر ہے باہر نہیں آ سکتا, اور ایمان جو ہے اندر جا نہیں سکتا. ازلی طور پر شقاوت ان کا مقدر ہو چکی. اسی طرح خاتم النبیین, نبوت کے سلسلے پر مہر سرکار کی ذات. اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی, باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی. ہم نے اپنے حبیب کو بھیج کر اس سلسلے پر مہر لگا دی, یعنی پہلے نبیوں سے کوئی خارج نہیں ہو سکتا اور نیا کوئی داخل نہیں ہو سکتا. نیا کوئی داخل نہیں ہو سکتا, مہر خاتم النبیین. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا, حضور نے میرے اوپر مہر لگا دی, میں بھی نبی. ہاں, لیکن سوچنے کی بات ہے, نبی بنانا نبی کا کام نہیں, نبی بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسئلہ. اب آئیے سلسلے میں چند احادیث. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والے تمام حالات کا علم عطا فرما دیا. حضور نے خبریں دے دی, ساری باتیں بتا دی, ایک ایک چیز بتا دی. اور جو چیز رسول کی زبان سے نکل گئی وہی حق ہے, وہی سچ. ہماری بات غلط ہو سکتی ہے, تجربہ غلط ہو سکتا ہے, سائنس غلط ہو سکتی ہے, لیکن رسول کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی, پتھر کی لکیر ہے. تو جو جو فتنے پیدا ہونے تھے سرکار نے بتا دی. تو ان احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. سرکار نے اپنی نبوت اور رسالت کے بارے میں فرمایا, ان الرسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. بے شک سلسلہ نبوت و رسالت منقطع ہو چکا ہے, میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول. میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول. ترمذی شریف کی حدیث. واضح طور پر فرما دیا, یعنی میں خاتم النبیین ہوں, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں آئے گا. دوسری حدیث بخاری شریف کی, سرکار نے فرمایا, بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت خوبصورت اور بہت عمدہ مکان تعمیر کیا, خوبصورت اور عمدہ مکان تعمیر کیا, ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی. پورا مکان مکمل ہو گیا, ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی. لوگ آئے, انہوں نے اس گھر کا چکر لگایا, دیکھا مکان تو بہت اچھا ہے لیکن یہ اینٹ کی جگہ خالی, ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. سرکار نے فرمایا, وہ آخری اینٹ میں ہوں. قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، میرے آنے سے وہ مکمل ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا، آخری اینٹ میں ہوں۔ دو حدیثیں واضح طور پر سرکار نے فرما دیا۔ تیسری حدیث، اب تیسری حدیث ان فتنوں کے بارے میں اور ان جھوٹوں کے بارے میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی میں اور دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، 30 ثلاثون کذابون، 30 جھوٹے ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، وہ سب یہ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کتنے واضح الفاظ، 30 جھوٹے ہوں گے، کلہم وہ سب گمان کریں گے، دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہوں خاتم النبیین اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ان واضح احادیث اور آیات جو پہلے پیش کی گئیں، اس کے باوجود اگر کوئی دعویٰ کرے تو سمجھ لو پکا جھوٹا ہے، شیطان ہے، دار اسلام سے خارج۔ اب سرکار کی بات غلط نہیں ہو سکتی، پتھر کی لکیر، حضور نے فرما دیا۔ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی نبوت کا دعویٰ کیا گیا، مختلف لوگوں نے کیا، اور ایک شخص مسیلمہ کذاب، اس نے کیا کیا، ایک خط لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد خط بھیجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس میں کیا لکھتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اس زمین کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں، آدھی آپ لے لیں، آدھی میں لے لیں، جیسے سودے بازی ہو رہی، یعنی آدھی پر میری نبوت چلے گی، آدھی پر آپ کی چلے گی، آدھی آپ لے لیں، آدھی میں لے لوں۔ جب یہ خط پہنچا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، آپ نے فوراً جواب دیا، اور جواب میں کیا لکھا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے، الی مسیلمہ کذاب، مسیلمہ جو کہ بہت جھوٹا ہے، اس کی طرف۔ پہلے عبارت نے بتا دیا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور یہ جو ہے یہ پکا جھوٹا تھا، کذاب کا لفظ سرکار نے استعمال فرمایا، اور پھر فرمایا یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما۔ آپ کے ایک ایک لفظ سے، ایک ایک عبارت سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کو واضح طور پر اعلان کر دیا، بتا دیا، سمجھا دیا کہ میں آخری نبی ہوں اور یہ جو ہے یہ جھوٹا ہے، کذاب۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے، جانشین رسول، ان کو ان فتنوں کا سامنا ہوا، لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، وہ پہلے سے بھی دعویٰ کیے بیٹھا تھا، اس کے ساتھ بھی لوگ ہو گئے تھے جو اس کو نبی مانتے تھے، اس کے کچھ حواری تھے، ساتھی تھے۔ کتنی مشکل اور کتنی پریشانی کا وقت تھا، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، ادھر فتنوں نے سر اٹھایا، اور کفار تو استاک میں تھے کہ اب ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما چکے، ان میں انتشار ہوگا، قتل عام ہوگا، دین اسلام ختم ہو جائے گا۔ قربان جائیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقامت کا پہاڑ بن گئے، کوہ گرا بن گئے، اور پہاڑ بن کر ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر تیار کیا تھا، وہ لشکر جہاد کے لیے جانے والا تھا، سرکار نے وصال فرما لیا، صحابہ نے کہا لشکر کو روک دیا جائے، آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں روکوں گا. کہا حالات صحیح نہیں ہے، عجیب کیفیت ہے مدینے میں، اس کے باہر دیگر شہروں میں، مکہ معظمہ میں. سرکار نے ابھی ابھی وصال فرمایا ہے، مسلمانوں کی عجیب کیفیت ہے، بہتر یہ کہ لشکر کو نہ بھیجا جائے، ایسا نہ ہو کہ بغاوت ہو جائے یا کافر اچانک حملہ کر دیں. اس جانشین رسول نے یہ فرمایا، عاشق رسول نے فرمایا، جس لشکر کی روانگی کا حکم میرے آقا دے چکے ہیں، ابو بکر میں ہمت نہیں کہ اسے روک دے، یہ لشکر ضرور جائے گا اور انشاءاللہ فتح و کامرانی کے ساتھ واپس آئے گا. اگر جانور ابو بکر کو پکڑ لیں اور اس کی بوٹیاں نوچ دیں، تب بھی یہ اس لشکر کی روکنے کا حکم ہرگز نہیں دے گا جس کی روانگی کا حکم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. آپ نے بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور سرکار کی نگاہ کرم سے کامیاب و کامران واپس. اب فتنہ، نبوت، رسالت، اس کی حفاظت، ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت. تو مسیلمہ کذاب تو بڑا خوش ہوا ہوگا کہ چلو یہ تو دنیا سے چلے گئے، اب میری نبوت چلے گی. پھر مشورہ ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا اس لشکر کا، کہا تم جاؤ اور اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے آؤ. مسلمان چلے، مسلمانوں کی تعداد 24,000 اور مسیلمہ کذاب کے لشکر کی تعداد 40,000، کتنا فرق. افراد قوت، سامان حرب، ہر چیز ان کے پاس، اور ادھر مسلمان 24,000. لیکن صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے وہ سرفروشان اسلام نکل گئے. اور جب ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، دیکھنے والے تو یہی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ لشکر تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اس سے امید قائم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات سے امید رکھنے والوں کی امید ضائع نہیں کرتا، پورا کر دیتا. گھمسان کا رنگ پڑا، جنگ ہوئی، 24,000 نے 40,000 کو شکست فائی دی، کثیر تعداد میں صحابہ شہید ہوئے، اور حفاظ صحابہ، وہ صحابہ جو حافظ قرآن تھے، کثیر تعداد میں اس جنگ میں شہید ہوئے. بلکہ بعض مورخین نے لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں جتنی جنگیں ہوئی، اس میں جتنے مسلمان شہید ہوئے، اگر ان سب کا حساب لگایا جائے تو اس سے زیادہ مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے جو مسیلمہ کذاب سے ہوئی. اتنی تعداد میں مسلمان شہید، حفاظ قرآن کی کثیر تعداد شہید ہو، لیکن بالآخر مسلمانوں کو فتح و نصرت حاصل ہوئی، کامیاب و کامران ہوئے، اور وہ بدبخت جھوٹا کذاب مسیلمہ واصل جہنم ہو گئے، اور اس کو قتل کیا حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت وحشی کو آپ جانتے ہو، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. اس وقت وہ حالت کفر میں تھے، اپنے ایک چھوٹے سے نیزے سے انہوں نے وار کیا جو ان کے شکم سے پار ہو گیا، وہ نیچے گرے. اس کے بعد انہوں نے سینہ چیر کر کلیجہ نکالا، ہندہ کو دیا، اس نے چبایا، کھانا چاہا لیکن بعد میں تھوک دی. ان کے ناک کان کاٹ لیے گئے، لاش کو بہت بری طرح مسلح کیا گیا. بار صورت، ایسی کیفیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے چچا کی کٹھی پٹی لاش دیکھی، زخموں سے چور چور حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو. یہ پورا قصہ ہو چکا. اس کے کچھ عرصے کے بعد جب یہ واپس آئے، اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، اب دیکھیے حضور کی شان رحمت، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اب وہی اسلام قبول کرنے کے لیے، ان کا نام تھا وحشی، حضور کی بارگاہ میں سرکار نے فرمایا تم نے میرے چچا کو شہید کیا؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے کیا. حال بیان کرو کس طرح کیا. انہوں نے پورا منظر سرکار کے سامنے بیان کیا، وہ بیان کرتے رہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپکتے. حضور بڑی ان سے محبت کرتے تھے اور وہ بھی سرکار سے بڑی محبت کرتے تھے. یہ پورا بیان کر چکے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں, میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں, کیا میں اسلام قبول کر لوں تو گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا ہو جائیں گے. کیا قیامت میں آپ کی شفاعت ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ کیا مجھے جنت ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ کلمہ پڑھ کے اسی وقت مسلمان ہو گئے. لیکن سرکار نے صرف ایک جملہ فرمایا. حضور کی شان رحمت دیکھیے, شفاعت کا وعدہ بھی فرما دیا, جنت کی بشارت بھی دے دی, گزشتہ گناہوں کی معافی کی بشارت بھی دے دی, سب کچھ دے کر اسے مسلمان کر لیا. بس ایک جملہ فرمایا, میرے سامنے نہ آیا کر, تجھے دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جاتا, میرے سامنے نہیں آئے. صرف یہ جملہ فرمایا. کوئی اور ہوتا تو اسی وقت بھگا دیتا, لیکن اتنے ناز اٹھا کر اس کو مسلمان کر لیا, دامن رحمت میں چھپا لیا. یہ رحمت للعالمین کی شان. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہی حضرت وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, وہ اس لشکر میں شامل تھے جو مسیلمہ قذاب کو قتل کرنے کے لیے, واصل جہنم کرنے کے لیے گیا, اور انہوں نے ہی, ان کو یہ سعادت ملی کہ انہوں نے اس بدبخت کو واصل جہنم کر دیا. اور اس کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے دو شخصوں کو قتل کیا ہے, زمانہ جاہلیت میں میں نے بہترین شخص کو شہید کیا حضرت حمزہ, اور زمانہ اسلام میں یعنی اسلام لانے کے بعد بدترین شخص کو قتل کیا, واصل جہنم کیا مسیلمہ قذاب, انہی کے ہاتھوں واصل جہنم. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دیا. تو سرکار نے جو بشارت دی تھی, جو خبریں دی تھیں, یہ چیزیں ہوں گی, وہ سب ہونی تھی, زبان رسالت سے نکل گئی. سلاسونا کذابونا, 30 جھوٹے ہوں گے, مختلف اوقات میں نکلتے رہے, فنا ہوتے رہے, نکلتے رہے, فنا ہوتے رہے. آقا کی ختم نبوت کا جھنڈا اسی طرح لہراتا رہا اور قیامت تک لہراتا رہے. وقت گزرتا رہا, پھر جس طرح کہ میں نے ابتدا میں بیان کیا, پاکستان بننے سے قبل 1839 میں ضلع گورداس پور کے قریب قصبہ قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی نامی شخص پیدا ہوا. اس نے آگے چل کر نبوت کا دعویٰ کر دیا. اب ظاہر ہے اس کو دعویٰ کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی, اس لیے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت قصبی چیز نہیں, عطائی چیز ہے, وہبی چیز ہے, اللہ جس کو چاہے عطا کر دے, وہ منتخب کر لیتا ہے, چن لیتا ہے اور اس کو منصب نبوت پر بٹھا دیتا ہے. اور کوئی خود بیٹھے تو بڑی محنت کرنی پڑتی. آیتیں قرآن کی موجود ہیں, احادیث موجود ہیں, اب اس کے ہوتے ہوئے کوئی گھس جائے خود بخود نبوت کے سلسلے میں داخل ہونا چاہے, تو اس بیچارے نے, غلام احمد قادیانی نے خاتم کا معنی مہر کر دیا اور اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضور کے پاس مہر ہیں, وہ جس پر مہر لگا دیں وہ نبی. تو میرے اوپر بھی مہر لگا دی حضور نے, میں بھی نبی, معاذ اللہ. پھر اس نے کہا مجھ پر الہام ہوتے ہیں. اب دیکھیں, نبوت کا تحقق ہوتا ہے وحی سے, اللہ تعالی کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے, جبھی تو ایک تعلق قائم ہوتا ہے نا. دوسری بات, نبوت ثابت ہوتی ہے معجزے سے, معجزہ دکھاتے نا, وہی کہتے ہیں نبی, میں نبی ہوں, کا معجزہ دکھائیے. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے معجزات دکھائے, بلکہ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام سے جتنے معجزات ثابت ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے سب کے سب سرکار کی ذات میں جمع فرما دیا. اب آپ اس طرح سمجھیں کہ جو آخر میں ہوتا ہے وہی مکمل ہوتا ہے, جو آخر میں ہوتا ہے نا وہی سب سے مکمل. اب اس کی مثال آپ یہ سمجھیں, ایک ایسی مثال دے دوں کہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. یہ موبائل ہے, موبائل ہے نا, جب پہلے شروع شروع میں موبائل آیا تھا تو کیسا تھا؟ اتنا بڑا, اس کے لیے جیب نہیں بیگ چاہیے, بیگ بیگ ہوتا تھا لٹکا کے لے کے جاتا. اس کے بعد انہوں نے تحقیق کیوں کہ نہیں یہ تو اس میں تو کمی ہے, ایسا نہیں, اس کو چھوٹا کرو, تھوڑا سا اور چھوٹا کرو. پھر کیا تھا, تھوڑا سا بڑا، اس سے چھوٹا جو پہلے تھا، اس کے ساتھ اس کی بیٹری کے لیے، چارجنگ کے لیے اس میں لگا دیا، فکس کر دیا، اور ترقی ہوئی، اور چھوٹا اور چھوٹا اور چھوٹا، یہاں تک پہنچا، بلکہ اس سے آگے بھی پہنچ گیا، ہے نا؟ جو پہلے میں کمی تھی وہ بعد میں پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سب سے پہلے والے میں فوٹو تھا، کیمرہ تھا، نہیں، بعد میں آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا، بعد والوں نے پہلے والے کی نفی کی، بات سمجھ رہے ہیں؟ جو بعد میں موبائل آیا اس نے کہا کہ نہیں پہلا غلط تھا؟ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہا کہ وہ بھی صحیح تھا، بھائی اس میں تھوڑا سا اضافہ تھا. جو پہلے میں کمی تھی دوسرے میں پوری کر دی، جو دوسرے میں تھی تیسرے میں کر دی، جو تیسرے میں تھی چوتھے میں کر دی، یہ کمی پوری ہو رہی ہے. اور جو سب سے آخر میں، اس میں سب کچھ، پہلے میں صرف بات کر سکتے تھے، اس میں فوٹو بھی کھینچ سکتے ہیں، اور آگے چلے تو مووی بھی بنا سکتے ہیں، ساری چیزیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں جو آتا ہے اس میں سب کمی پوری ہو جاتی ہے. بلا تشبیہ و تمثیل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں ہدایت کے لیے تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو حسن و جمال دیا، کسی کو جاہ و جلال دیا، کسی کو فضل و کمال دیا، کسی کو جود و نوال دیا. پھر مشیت ربانی اس بات کی طرف متوجہ ہوئی، اب ایک ایسا وجود تخلیق کیا جائے جو حقیقت میں اس کی خلاقیت کا شاہکار ہو، اور اس وجود کو ایسا حسن عطا کر دیا جائے جو حسن کی معراج ہو، اس حسن والے کا سب کے دلوں پر راج ہو، اس کے سر پر نبیوں کی امامت کا تاج ہو، اور وہ خود صاحب تاج والمعراج، اور ایسا صاحب معراج ہو کہ جو اس کو دیکھ لے دیکھنے والے کی معراج. اگر مومن دیکھے تو ایمان کی معراج ہو، اگر ولی دیکھے تو ولایت کی معراج ہو، اگر نبی دیکھے تو نبوت کی معراج ہو، اگر رسول دیکھے تو رسالت کی معراج، اور ایسا صاحب معراج ہو کہ اگر نماز میں اس معراج والے کا خیال آ جائے تو نماز ہی مومن کی معراج. جتنی کمی تھی سب سرکار کی ذات میں پوری کر دی، اور وہی نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محبوب، آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا، دین اسلام کو پسند کیا. پتہ یہ چلا کہ جتنی کمی تھی سب پوری ہو چکی، حضور کی ذات کامل اور اکمل ذات. اس لیے کہ نبی کی سیرت ایسی ہونی چاہیے کہ جو جس نظر سے دیکھے ویسی ہدایت حاصل کر، ٹھیک ہے نا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تجرد میں زندگی گزاری، شادی نہیں کی. اب جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے لیے حضرت عیسیٰ کی زندگی میں رہنمائی کیسے ملے، وہ کیسے رہیں؟ انہوں نے تو شادی نہیں، صحیح ہے نا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہانہ زندگی گزاری، جو فقیر ہیں وہ کیسے رہنمائی حاصل کرے، کیسے رہنمائی حاصل کرے؟ اس لیے بڑا ضروری تھا کہ یہ سب نبی آئے اور آ کر چلے گئے، دنیا کو ہدایت پہنچا کر چلے گئے، کسی کو حسن و جمال، جاہ و جلال، فضل و کمال، جود و نوال سب دے دیا گیا. اب ایک ایسے وجود کی ضرورت تھی کہ جس کے اندر سب کچھ جمع کر دیا جائے، جو جس نظر سے دیکھے وہیں سے ہدایت حاصل کرے. اس لیے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، اے محبوب آپ جائیے اور ایسی کامل سیرت ان کے سامنے پیش کر دیجئے کہ جو بھی آپ کو دیکھے وہیں سے رہنمائی حاصل کرے. اگر ایک جج رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو حضور کی سیرت میں موجود ہے. ایک مزدور اگر یہ کہتا ہے کہ میں مزدور ہوں تو اس کو کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، وہ فخر کر سکتا ہے کہ میرے آقا نے بھی مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا. حضور فخر مزدورہ بن گئے، مزدوروں کے لیے فخر کی بات ہو گئی. اگر کوئی بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھتا ہے تو وہ بھی دیکھ لے کہ آقا نے بھی پتھر باندھا. کوئی فقیر ہے تو حضور کی زندگی میں سیرت موجود ہے، امیر ہے تب سیرت موجود ہے. جس نظر سے دیکھو کامل اور اکمل وجود اللہ تبارک و تعالی نے بھیج دیا، اور جب کامل اور اکمل بھیج دیا تو اب کسی اور کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. ضرورت ہے بھیجنے کی؟ ضرورت پوری کر دی. جتنے شعبے تھے
جتنی چیزیں تھیں سب حضور کی ذات میں موجود، ہجرت بھی موجود ہے، جنگ بھی موجود ہے، معاہدہ امن بھی موجود ہے، حسن حسین کی تربیت بھی موجود ہے، غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک بھی موجود ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی موجود ہے، پوری کائنات میں جو جو کچھ ہونا تھا، جتنے نظام تھے، ہر چیز کا مرکز اور منبع بنا دیا ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو بھی رہنمائی چاہتا ہے میرے محبوب کی ذات کو دیکھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ان کی ہستی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ تو اب جب کامل ذات آ گئی تو ضرورت تھی کہ اس کے اوپر جو کتاب نازل کی جائے وہ بھی کامل ہو۔ جب ان میں کمی نہ ہو تو اس میں بھی کمی نہ ہو۔ تو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کمی نہیں ہے، اسی طرح جو کتاب نازل ہوئی قرآن کریم اس میں بھی کمی ہے۔ سرکار کے آنے کے بعد نبی کی ضرورت نہیں، اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، دونوں کامل اور اکمل ہیں۔ ایک خاموش قرآن ہے تو ایک بولتا ہوا قرآن، خاموش کر رہے تو خدا کی کتاب ہے، اور بولنے لگے تو رسالت مآب۔ جو قرآن کہہ رہا ہے حضور کر کے بتا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دی، اور جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، سرکار نے پہلے بتا دیا تھا ثلاثون کذابون، 30 جھوٹے ہوں، صحابہ نے کچل دیا، بعد میں ہوئے تو تابعین نے کچل دیا، فتنے پیدا ہوتے رہے، کچلے جاتے رہے۔ پھر ہندوستان میں یہ فتنہ پیدا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی کا، علماء اہل سنت نے اسی وقت سے اس کا تعقب کیا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، اس کے بعد دیگر علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ تحریک چلائی اور اس کی اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکی۔ نبی کی شان یہ ہے کہ اس کے منہ سے جو نکل جائے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور اس کی کیفیت یہ تھی جتنی پیشن گوئیاں اس نے کی سب غلط ثابت ہوئی، ایک بھی صحیح نہیں ہوئی، اس لیے کہ خود ہی صحیح نہیں تھا تو پیشن گوئی کیا صحیح۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ حضور کی احادیث غیر مسلم بھی آج پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا ہے، یہ تو ہوگا ضرور، اس لیے کہ ان کی زبان سے نکل گیا۔ مانتے نہیں ہیں لیکن یہ مانتے ہیں جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہونا ہے۔ خیر قصہ مختصر یہ فتنہ پھر آگے بڑھا، پھر پاکستان 1947 میں مارج وجود میں آیا، پھر بیچ میں یہ فتنہ اٹھا۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی، جس میں تمام فرقوں کے علماء نے، تقریباً تمام فرقوں کے علماء نے اس میں حصہ لیا، ہمارے علماء اہل سنت نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1.5 سال تک لاہور کی جیل میں اور کراچی کی جیلوں میں علماء قید رہے، اس وقت کی پاکستان کی حکومت نے انہیں قید کر دیا۔ مولانا ابو الحسنات سید محمد احمد قادری اشرفی رحمت اللہ تعالی اور ان کے صاحبزادے مولانا سید خلیل احمد قادری اشرفی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں تحریک پاکستان میں تھے، تو ان کے اکلوتے صاحبزادے تھے، 22 سال یا 25 سال عمر تھی، نوجوانی تھی۔ قادیانیوں کے خلاف تقریر کی، فتنے کے خلاف تقریر کی، مسجد وزیر خان سے گرفتار کر لیا گیا اور ان کو سزائے موت سنا دی گئی، موت کی کوٹری میں پہنچا دیا گیا۔ مولانا سید خلیل احمد قادری اور مولانا عبدالستار خان نیازی دونوں کو سزائے موت نہ صرف سنائی بلکہ وہ کپڑے جو پہنائے جاتے ہیں مجرموں کو پہنا کر موت کی کوٹری میں پہنچا دیا گیا، اور اس کے بعد ان کے والد علامہ ابو الحسنات کو جا کر خبر دی گئی، آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، جوان ہے، اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، اگر ابھی معافی نامہ داخل کر دیں تو آپ کو رہائی مل جائے گی، اس کو بھی مل جائے گی۔ لیکن اس مرد قلندر نے کہا، ناموس رسول کے خاطر ایک بیٹا تو کیا ہزار بھی ہوں تو قربان، ختم نبوت پر ہزار کو بھی قربان کر دوں گا، معافی نامہ لکھ کر نہیں دوں گا۔ خیر وہ چلتی رہی، کافی مسلمان اس میں شہید بھی ہوئے اور علماء اہل سنت اس میں بند بھی ہوئے، قید و بند کی صحبت اختیار کی، بالآخر حکومت کو مجبور ہو کر چھوڑنا پڑا، ان کی سزائے موت کو ملتوی کرنا پڑا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیق رحمت اللہ علیہ نے یہ قرارداد پیش کی قادیانیوں کے خلاف، پھر اس پر جرا ہوئی، بحث ہوئی، اور اس وقت جو اس کا نائب تھا غلام احمد قادیانی کا مرزا طاہر، اس کو اسمبلی میں بلایا گیا۔ وہ اپنا پورا پلندہ لے کر آیا، سوال و جواب ہوتے رہے، علماء ہمارے اس کے جواب دیتے رہے، اور بالآخر پھر یہ فیصلہ ہوا، تمام نے متفقہ طور پر اس بات کو تسلیم کیا اور اس قرارداد پر دستخط کیے گئے تمام اسمبلی نے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، متفقہ طور پر 1974 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے یہ فیصلہ دے دیا، اور الحمدللہ اب یہ غیر مسلم اقلیت ہیں، لیکن ان کی یہ فتنے جو ہیں یہ ابھی تک چل رہے ہیں۔ اور جس دن قرارداد پیش کی گئی تھی اس سے ایک روز پہلے ان کا ایک گروپ آ کر مولانا نورانی سے ملا اور آ کر ان سے کہتا ہے یہ بریف کیس آپ رکھ لیجئے اور ہمارا نام اس میں سے نکال دیجئے۔ وہ لاہوری گروپ تھا، ان میں بھی گروپ ہے نا، تو لاہوری گروپ کیا ہے، کہا اس میں 50 لاکھ روپے ہیں، یہ آپ لے لیجئے اور کل جو قرارداد پیش کر رہے ہیں وہ اس میں سے ہمارا نام نکال دیں۔ اس مرز قلندر نے کہا کہ یہ 50 لاکھ میں اپنے جوتے کی نوک پہ اڑاتا، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا، ہم نے اپنے آپ کو حضور کے ہاتھ بیچ دیا ہے، جو بک چکا ہوں دوبارہ نہیں بکتا، لے جاؤ اپنے یہ پیسے، کل قرارداد پیش ہوگی تمہارا نام بھی اس میں شامل۔ اور دوسرے دن پیش ہوئی، ان کا نام بھی شامل ہوا۔ 2 مہینے تک جرا ہوتی رہی، بالآخر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں۔ ہم نے اس کو اپنا عنوان سخن اس لیے بنایا کہ یہ پھر دوبارہ سرگرم ہو چکے ہیں، جرمنی میں ان کا مرکز ہے، انگلینڈ میں ان کا مرکز ہے، اور یہ غیر مسلم اس فتنے کی سرپرستی کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس فتنے کو سمجھنا چاہیے۔ اور نوکریوں کا، شادیوں کا اور دیگر چیزوں کا جھانسا دے کر کہ ہم تمہیں یہ کرا دیں گے، ہم یہ کرا دیں گے، اس مذہب کو قبول کر لو، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں حضور تو خاتم النبیین ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، ان کے بعد اگر یہ آ گیا تو کیا مسئلہ ہے، حضور نے تو مہر لگا دی۔ حالانکہ اس میں کوئی تعویل، کوئی ہیلا، کوئی بہانہ، کوئی غیر غلط قسم کی تشریح نہیں چلے گی۔ قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ اور سرکار نے واضح طور پر فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، نہ کوئی نبی میرے بعد ہے، نہ کوئی رسول میرے بعد۔ الحمدللہ ایسا نہیں، اس عقیدے پر ہم سب قائم ہیں اور اسی عقیدے پر قائم رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے اور ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمارے صغیر و کبیر گناہوں کو معاف، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے تیرا ذکر کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔